السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی کا الزام عائد کرتے ہوئے پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں. دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس بارے میں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات ہیں تو وہ پاکستان کو دے, جس پر ان کے بقول پاکستان کارروائی کرے گا. افغانستان کے دارالحکومت میں جنگجوؤں کی جانب سے فائر کیے جانے والے دو راکٹ صدارتی محل کے نزدیک گرے ہیں, تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ دونوں راکٹوں کا ہدف صدارتی محل تھا, اور وہ اس وقت فائر کیے گئے جب صدر اشرف غنی عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹیلی ویژن پر قوم سے براہ راست خطاب کر رہے تھے. چین نے ایران سے خام مخ آئل خریدنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب فرانس کی ایک بڑی آئل کمپنی ٹوٹال سمیت اکثر یورپی کمپنیوں نے واشنگٹن کی جانب سے رد عمل کے خوف سے ایران سے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیا ہے. 19 اگست کو انسانی ہمدردی کا بین الاقوامی دن منایا گیا. ہر سال یہ دن انسانی ہمدردی کے ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو کرۂ ارض پر انتہائی سخت بحرانوں میں گھرے ہوئے ہزاروں انتہائی مایوس لوگوں کی مدد کے دوران ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ میں جوں جوں نومبر کے وسط مدتی انتخابات قریب آ رہے ہیں, ریپبلکنز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو 42% کی اوسط پر قائم ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرنبل اپنی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور امریکہ نے ملک میں مقیم نازیوں سے ساز باز کرنے والے آخری شخص کو ملک بدر کر کے جرمنی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے لیے برسوں سے قانونی, سفارتی اور سیاسی دباؤ تھا. اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ماڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ میں ہوا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدارتی امیدوار کی متفقہ نامزدگی پاکستان ایئر لائنز کے ذریعے کی جائے گی. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل چند لمحے بعد. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے دارالحکومت میں جنگجوؤں کی جانب سے فائر کیے جانے والے دو راکٹ صدارتی محل کے نزدیک گرے ہیں, تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ دونوں راکٹوں کا ہدف صدارتی محل تھا, اور وہ اس وقت فائر کیے گئے جب صدر اشرف غنی عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹیلی ویژن پر قوم سے براہ راست خطاب کر رہے تھے. کابل پولیس کے ایک افسر جان آغا کے مطابق پہلا راکٹ صدارتی محل کے بالکل نزدیک گرا, جبکہ دوسرا راکٹ امریکی سفارت خانے اور نیٹو کے زیر استعمال ایک عمارت کے نزدیک گرا. دھماکوں کی آوازیں صدر اشرف غنی کی تقریر کے دوران براہ راست نشر ہوئیں, جس پر صدر غنی نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی اور کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ راکٹ حملوں سے افغانوں کو شکست دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. کابل کے جس علاقے میں یہ راکٹ گرے وہ شہر کا محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے, جہاں سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں. تاہم واقعے کے کچھ دیر بعد افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے صحافیوں کو بتایا کہ تمام حملہ آور مارے جا چکے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ مقابلے میں دو افغان سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. اور چین نے ایران سے خام تیل خریدنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت پہ کیا ہے جب فرانس کی ایک بڑی آئل کمپنی ٹوٹال سمیت اکثر یورپی کمپنیوں نے واشنگٹن کی جانب سے رد عمل کے خوف سے ایران سے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیا ہے. چین نے امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل پر عائد پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے خام تیل خریدنا شروع کر دیا ہے, جس سے ایران کی ڈگمگاتی ہوئی معیشت کو نئی زندگی مل گئی ہے. چین نے ایران سے کروڈ آئل خریدنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب فرانس کی ایک بڑی کمپنی اور تمام دوسری کمپنیوں نے بھی ایران سے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیا ہے. ایرانی تیل پر امریکی پابندیوں کا اطلاق نومبر سے ہو رہا ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بل اپنی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ٹرن بل نے منگل کے روز اس وقت اعتماد کا ووٹ مانگا تھا جب ایک روز پہلے انہوں نے ملکی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی ملکی حد کو قانونی حیثیت دینے کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد اعلان کیا تھا جب ان کی پارٹی کے سخت گیر موقف رکھنے والے کنزرویٹوس نے بغاوت کر دی تھی. امریکہ میں جون نومبر کے وسط مدتی انتخابات قریب آ رہے ہیں. ریپبلکنز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو 42% کی اوسط پر قائم ہے. دو نئے جائزوں کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف 40% کے کم درجے پر رہا ہے. گیلپ کے ہفتہ وار تجزیے میں یہ 42% ہے جبکہ 52% نے ان کی صدارتی کارکردگی کو مسترد کیا ہے. تاریخی طور پر صدر کی جماعت وسط مدتی انتخابات اس صورت میں ہار جاتی ہے اگر مقبولیت کا گراف 50% سے نیچے ہو. صدر بل کلنٹن اور صدر باراک اوباما دونوں نے وسط مدتی انتخابات میں ایوان کی 50 نشستیں ہار دی تھیں جبکہ ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت ٹرمپ کی مقبولیت سے بہتر تھا. 19 اگست کو انسانی ہمدردی کا بین الاقوامی دن منایا گیا. ہر سال یہ دن انسانی ہمدردی کے ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو کرۂ ارض پر انتہائی سخت بحرانوں میں گھرے ہوئے ہزاروں انتہائی مایوس لوگوں کی مدد کے دوران ہلاک ہوئے. اس سال جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اس عالمی ادارے پر 19 اگست 2013 کو کیے جانے والے بم دھماکوں کی 15ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی. اگرچہ یہ اس عالمی ادارے پر بڑے پیمانے پر کیا جانے والا پہلا دہشت گرد حملہ تھا تاہم یہ آخری حملہ نہیں تھا. اس موقع پر ایک ویڈیو میں عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سرگئے ویئر ویڈیو میلو کے ترجمان احمد فوزی نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے چہرے ہیں. ان کا پس منظر مختلف ہے لیکن ان سب کا ایک ہی ویژن ہے. وہ ہمارے اصولوں سے وابستہ تھے اور انہوں نے پوری زندگی ہمارے اصولوں پر عمل درآمد کی کوشش کی جن میں پرتشدد اور مستقل طور پر رخنا اندازی کی گئی. امریکہ نے ملک میں مقیم نازیوں سے ساز باز کرنے والے آخری شخص کو ملک بدر کر کے جرمنی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے برسوں سے قانونی، سفارتی اور سیاسی دباؤ تھا. جیک یو پولچ 1949 میں امریکہ آنے کے بعد سے نیو یارک شہر کے کوئنز کے علاقے میں رہ رہے تھے. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن عہدیداروں نے منگل کی صبح ملک بدری کے احکامات جاری کیے. یہ واضح نہیں ہے کہ 95 سالہ پولچ کو کس قانونی کاروائی کا سامنا جرمنی میں کرنا پڑے گا. یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی کا الزام عائد کرتے ہوئے پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دہشت گردوں کے پناہ گاہوں کی موجودگی کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس بارے میں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات ہیں تو وہ پاکستان کو دے, جس پر ان کے بقول پاکستان کارروائی کرے گا. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے.
امریکی محکمہ خارجہ کی اعلی عہدیدار ایلس ویلس نے پیر کو واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس حقیقت پر پہلے بھی تشویش کا اظہار کر چکا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کو مبینہ طور پر پاکستان کی سرزمین پر بدستور محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں. ایلس ویلس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان عسکریت پسند تنظیموں پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرے جن کے اہداف ان کے بقول پاکستان سے باہر ہیں. ایلس ویلس نے یہ بیان پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں واقع فارن پریس سینٹر میں بحر ہند کے خطے میں امریکی پالیسی کے عنوان سے ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جواب میں دیا. اپنی گفتگو میں امریکی محکمہ خارجہ کی اعلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا متمنی ہے، اور امریکی حکومت ان کے بقول پاکستان کی سرحدوں کی دونوں جانب امن کی اہمیت سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ افغانستان اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق ایک سوال پر ایلس ویلس کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سخت اقدامات کرے یا پھر انہیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے واپس افغانستان جانے پر مجبور کرے۔ ایلس ویلز نے مزید کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران افغانستان اور پاکستان نے اپنے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے جو کوششیں کی ہیں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ اور افغانستان ماضی میں بھی کئی بار پاکستان میں افغان شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا الزام عائد کر چکے ہیں جنہیں اسلام آباد مسترد کرتا ہے۔ منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ ہم کئی دفعہ یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو ہمیں ضرور بتائی جائے اور ہم اس پہ ڈیلیور کریں گے، ہم پتہ کریں گے کہاں، ابھی تک ہمیں کوئی ایسی معلومات نہیں۔
ترجمان محمد فیصل نے مزید کہا کہ اسلام آباد کا موقف ہے کہ افغان مسئلے کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے۔
میں بھی ایلس ویل صاحبہ کا بیان دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن ہماری اس پہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ افغان مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے، تھرو این افغان لیڈ اینڈ افغان اون پیس پروسیس، اور اس پہ گفتگو میں پاکستان جو کر سکتا ہے وہ آلریڈی کر رہا ہے اور کافی کچھ کر چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں باقی اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور یہ گفتگو سے آگے بڑھنا چاہیے مسئلے کا حل ہونا۔
حالیہ مہینوں کے دوران امریکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے فیصلہ کن اقدامات کا تواتر سے مطالبہ کرتا آ رہا ہے، تاہم پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ماضی کی نسبت افغان طالبان پر اسلام آباد کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، تاہم وہ افغانستان میں قیام امن کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شہباز شریف کے زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ماڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صدارتی امیدوار کی متفقہ نامزدگی پاکستان الائنس کے ذریعے کی جائے گی۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس شہباز شریف کی صدارت میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صدارتی امیدوار کی متفقہ نامزدگی پاکستان الائنس کے ذریعے کی جائے گی، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو شامل کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بیرسٹر اعتزاز احسن کا نام مسترد کر دیا۔ اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوشش اپوزیشن اتحاد میں ایک ہی امیدوار سامنے لایا جائے، اگر اپوزیشن اتحاد ہوگا تو حکومتی امیدوار کو باسانی شکست دی جا سکتی ہے۔
اپوزیشن الائنس کی طرف سے کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ چار ووٹوں کی اکثریت سے بننے والی عمران خان کی حکومت جو ہے اسے بڑی آسانی سے پریزیڈنشل الیکشن میں جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سینٹ میں آلریڈی اپوزیشن الائنس کی جو ہے وہ اکثریت موجود ہے۔
اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ حکومت نے انتقامی سیاست شروع کر دی ہے، جس کا آغاز نواز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے ہوا ہے۔
کیبنٹ کی پہلی میٹنگ میں ہمیں یہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ دور، جس کی ابتدا کیبنٹ کی پہلی میٹنگ میں بیونڈ دا مینڈیٹ، کہ کبھی آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ سنا ہے کہ کوئی لوگ جو پابند سلاسل ہوں، میاں نواز شریف صاحب، مریم، اور ان کے آپ جو ہے نام ای سی ایل پہ ڈالیں، جو لوگ خود آپٹ کر رہے ہیں، تو کنڈکٹ کو دیکھ کے گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے فیئرنیس کے ساتھ، گورنمنٹ نے فیصلہ آٹومیٹک فیصلہ نہیں کرنا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو انصاف دلانے کے لیے عید کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کا نام تاحکم ثانی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ قدم وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اٹھایا گیا۔ نواز شریف، مریم نواز کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست نیب نے کی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے علی رانا۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے حوالے سے نیب نے چند روز قبل وزارت داخلہ کو درخواست کی تھی، لیکن نئے رولز کے تحت ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہے۔ پیر کے روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دونوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا اور منگل کے روز یہ نام شامل کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا،
اور احتساب کے عمل سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بلا شک و شبہ ہے، اور کرپشن جو کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اسی بات کے مد نظر آج فیصلہ کیا ہے کابینہ نے کہ نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو ابھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے۔
اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن برائٹ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے کہا، آپ کی اپیل موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہے، اس وقت تک سزا معطلی کی اپیل مؤخر کر دیتے ہیں، ہم نہیں چاہتے دوسرے فریق کا کیس متاثر ہو۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مشکل راستہ چنا ہے۔
پاکستان کے جو عوام ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا نا وہ آج اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیل میں ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، اور جنہوں نے سویلین سپرمیسی کی بات کی ہے، جنہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے، جنہوں نے آئین کی بات کی ہے، یہ عزیمت کا راستہ ہے، اس کے راستے میں کانٹے ہیں، اور جس کو چونکہ وہ کانٹے جو ہیں عوام کے راستے میں بچھائے گئے ہیں تو لہٰذا نواز شریف، مریم اور صفدر اس کو اپنے پلکوں سے چن رہے ہیں۔
سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں رکھنا عمران خان کی حکومت کے لیے درد سر بن جائے گا، نواز شریف کے خاندان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا سیاسی انتقام ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وزیراعظم عمران خان کی 16 وزیروں پر مشتمل کابینہ نے پیر کو حلف اٹھایا۔ کابینہ میں 5 مشیر بھی شامل کیے گئے ہیں، کیا یہ کابینہ کوئی کرشمہ دکھا سکے گی؟ اس بارے میں سینئر تجزیہ کاروں کی آرا کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
نئے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے نئے وزیراعظم کی نئی کابینہ میں کوئی نیا نام نہیں، بیشتر چہرے عوام اور میڈیا کے لیے جانے پہچانے ہیں اور متعدد ارکان پہلے بھی وزیر مشیر رہ چکے ہیں۔ بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرانے کھلاڑیوں والی یہ ٹیم کون سا نیا کارنامہ دکھائے گی۔ سینئر اینکر پرسن زرار کھوڑو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کپتان اچھا ہو تو ٹیم بھی پرفارم کرتی ہے، اب اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔
عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اوپر کا بندہ صحیح ہو تو ٹیم بھی پرفارم کرے گی۔ اس ٹیم کی جو بھی ہسٹری ہو یا پہلے ان کی جو بھی کریئر رہا ہو، ان کی آرگیومنٹ یہ ہے۔ اور دیکھیں، کرکٹ ٹیم چلانا، پارٹی چلانے، اور پارٹی چلانے میں بھی آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے، تو وزیر اعظم بننے کے لیے بھی آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے اور بننے کے بعد بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا نام ہی سیاست ہے نا۔
سینئر کالم نگار ہارون رشید کہتے ہیں کہ ٹیم کے ارکان پرانے سے ہی، لیکن کپتان نیا ہے، ٹیم کا جو کھلاڑی پرفارم نہیں کرے گا اسے ڈراپ کر دیا جائے گا۔
وزیروں کو بڑی خوشفہمی ہے کہ یہ بالکل با اختیار ہوں گے، جو مرضی کرتے کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ بدل جائیں گے، جیسے ٹرین میں سواریاں چڑھتی اترتی رہتی ہیں، ان میں سے کئی لوگ فارغ ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہ جیسے ٹیم میں سے نکال دیا جاتا ہے جو آگے پرفارم نہیں کرتا، کوئی مانیٹرنگ سسٹم بنائے گا۔ مجھے پتا ہے کچھ ٹیکنوکریٹ سے رابطہ کیا ہے، اس میں بہت اعلیٰ معیار پہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔
سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ آئیڈیل نہ ہونے کے باوجود وفاقی کابینہ میں کئی اچھی شہرت والے وزراء شامل ہیں جو اصلاحات کے ایجنڈے کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔
بعض ایسی ہیں جو اچھی شہرت رکھتے ہیں، جیسے خود اسد عمر صاحب ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جیسے آپ دیکھیں عشرت حسین صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، تو ماضی میں تو ان لوگوں نے پرفارم کیا ہے، اور عشرت حسین صاحب نے تو گورنر کریکٹر کے طور پر جو قرضوں کا معاملہ ہے الجھے ہوئے قرضے سے ایک بڑی نجات چلائی ہے قوم کو بھی اور صنعت کاروں کو بھی۔ تو یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو بیسک ریفارمس کا ایجنڈا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کار لا سکتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان تجربہ کار ٹیم کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان کی حکومت کیسی کارکردگی دکھائے گی اس کا انحصار معاشی پالیسیوں کی کامیابی پر ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ ان کے انٹرویو کے اقتباسات۔
جو تقریر تھی پرائم منسٹر کی، اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سی پیک کا، جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ کیا سبب ہے اس کا؟
تذکرہ بالکل موجود تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ امن کی ہے، اور پاکستان جو ہے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور جو انٹرنیشنل دنیا ہے ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا خواہاں ہے۔ لیکن ان کی جو تقریر تھی وہ کوئی فارمل اتنی تقریر نہیں تھی، یہ ایک مکالمہ تھا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اس کا جو فوکس تھا وہ پاکستان کی اندرونی حالات تھے، اور اسی لیے انہوں نے جو اپنا فوکس ہے وہ پاکستان کے عوام کی روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے اوپر ان کا ایمفیسس۔
فورن منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے، انہوں نے اپنی فورن پالیسی کے سیلنٹ فیچرز بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے بات کی کہ ہم جائیں گے، ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہم بھی بات کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بھی ممکنہ طور پر پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو امریکہ کی ڈیمانڈس تھیں پاکستان سے، نئی حکومت ان ڈیمانڈس کو پورا کرے گی؟
دیکھیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور پاکستان کو، پاکستان کی موجودہ حکومت کو اچھی طرح احساس ہے امریکہ کی اہمیت کا، چاہے وہ بین الاقوامی مالیاتی امور ہوں یا بین الاقوامی ڈپلومیسی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنے جو پاکستان کے مفادات ہیں، اور پاکستان کے مفادات کو ظاہر ہے قربان کر کے تو کسی بھی طور پہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ لیکن جب امریکہ کے سفیر کی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، اس وقت جب حلف لینے سے پہلے، تو انہوں نے بڑا کینڈیڈلی یہ کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور ان کو وہ ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف سیکیورٹی کے ارد گرد نہیں گھومیں، بلکہ ہمیں اس میں معیشت اور انویسٹمنٹ کے ارد گرد بھی گھومنا چاہیے۔ اور یہی ہماری امید ہے کہ امریکہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ معاشی اور اسٹریٹجک کے علاوہ معاشی تعلقات بھی ہوں گے۔
دیکھیے، امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد بھی فی الحال معطل کی ہوئی ہے، جو فوجی ٹریننگ تھی وہ بھی بند کی ہوئی ہے، اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک پاکستان ان باتوں کو نہیں ماننے کا، خاص طور پر ملیٹنٹس کے حوالے سے افغانستان میں جو صورتحال ہے، اس وقت تک تعلقات کی بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پاکستان نے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے اس حوالے سے؟
چھوٹی موٹی گرمی سردی لگی رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی کی نیچر کے ہیں، اور وہاں پہ جب بھی مسائل یا وہاں پر بڑھتا ہے دباؤ تو ایک پاکستان امریکہ تعلقات میں تلخی آتی ہے۔ لیکن یہ کوئی بہت، اس کو کہیں کہ یہ کوئی بہت تشویشناک صورتحال نہیں ہے، ایک عمومی صورتحال ہے جس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، عمران خان وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں، اور ان کے ہونے کا جو اصل فائدہ یہ ہے کہ عمران خان سے زیادہ شاید ہی پاکستان میں کوئی افغانستان کو جانتا ہو، افغانستان کی لیڈرشپ کو جانتا ہو، اور پختون کلچر کو جانتا ہو۔ تو عمران خان کا عبور ہے ان تمام معاملات کے اوپر، اور وہ ایک سٹیبل افغانستان کے حامی ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک پولیٹیکل حل کے اوپر زور دیتے رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں۔ سو عمران خان کا، میرا تو خیال ہے کہ امریکہ کو اور دنیا کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر جو دنیا افغانستان کے اندر استحکام دیکھنا چاہتی ہے وہ عمران خان کے راستے ممکن ہے۔ عمران خان اس میں پوری مدد بھی کر سکتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں۔
افغان پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں منگل کے روز اس وقت متعدد راکٹوں نے صدارتی محل کو ہدف بنایا جب صدر اشرف غنی عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی۔
کابل پولیس کا کہنا ہے کہ پہلا راکٹ صدارتی محل کے بالکل نزدیک گرا، جبکہ دوسرا راکٹ امریکی سفارت خانے اور نیٹو کے زیر استعمال ایک عمارت کے نزدیک گرا۔ اس وقت افغان صدر اشرف غنی براہ راست قوم سے خطاب کر رہے تھے.
ملت ارادی تا لبائک ہوئی او دی ملی او اسلامی ارز.
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حملہ آور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے راکٹ اس قوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. انہیں دو بار سوچنا ہوگا. یہ ایک بہادر اور جری قوم ہے اور یہ ہر دم اپنی آزادی، عزت، حرمت اور اسلامی روایات کی حفاظت کے لیے تیار ہے. صدر اشرف غنی کے قوم سے براہ راست خطاب کے پیچھے دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں. صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز طالبان کو عید کے موقع پر مشروط جنگ بندی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر طالبان آمادہ ہوں تو لڑائی روکی جا سکتی ہے. طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی کمانڈرز کو اس ہفتے عید کے موقع پر 4 روز کے لیے لڑائی روکنے کے لیے کہا تھا. تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ اس کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان سے متعلق نئی حکمت عملی کو آج 1 سال مکمل ہو گیا. پرتشدد واقعات میں اضافے کے باوجود امن عمل میں پیش رفت کے حوصلہ افزا اشارے مل رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے بل کیلو کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے 1 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی افغانستان سے متعلق حکمت عملی میں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا. طالبان اب بھی اہم شہروں پر بڑے حملے کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کچھ حصوں پر قابض بھی ہیں، جیسا کہ اس مہینے انہوں نے عسکری اہمیت کے شہر غزنی میں کیا. شر پسندوں کو تیزی سے پیچھے دھکیلا جاتا ہے اور عموماً اس کے لیے فضائی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تباہی، ہلاکتیں اور جلی ہوئی عمارتیں. امریکی حکام تشدد کے واقعات کا ذکر کم کرتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کہتے ہیں، دشمن کے غزنی میں 6 اہداف تھے، لیکن وہ ان میں سے ایک پر بھی قبضہ نہیں کر سکا. اصولی طور پر یہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کا حربہ تھا اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں. یہ تھے جیمز میٹس کے الفاظ. لیکن امریکی فوج کے اپنے اعداد و شمار حوصلہ افزا نہیں. مئی 2017 میں طالبان کا افغانستان کے 16% علاقے پر قبضہ تھا. 1 سال بعد ان کا قبضہ 19% افغانستان پر ہے. امریکی حکام کہتے ہیں کہ جنگ میں پیش رفت کی پیمائش زمین پر قبضے سے نہیں بلکہ عوام کے دل و دماغ کو جیتنے سے کی جانی چاہیے، لیکن شاید وہ بھی غلط سمت میں جا رہی ہے. 1 سال پہلے شر پسندوں کے زیر قبضہ آبادی 9% تھی، آج یہ 12% ہے. افغانستان کی 1/4 آبادی ان علاقوں میں ہے جس پر قبضے کی کشمکش جاری ہے. اس کے علاوہ بمباری کی مہم میں بھی غیر معمولی شدت آئی ہے. ابھی سال کا 8واں مہینہ ہے، لیکن اتحادی افواج کسی 1 سال میں پھینکے گئے بموں کا نیا ریکارڈ بنا چکی ہیں. تشدد کے واقعات شاید امن کی جانب ابتدائی پیش رفت کو دھندلا رہے ہیں. حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 7 سال میں پہلی بار براہ راست بات چیت ہوئی ہے. رینڈ کارپوریشن کی ریبیکا زمرمین نے اس بارے میں کہا، ہم نے ممکنہ جنگ بندی اور امن مذاکرات کی جانب حال میں کچھ بڑے اقدامات دیکھے ہیں، لیکن ان واقعات اور امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں تمیز کرنا مشکل ہے جو وائٹ ہاؤس نے اختیار کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا سبب توقعات اور حقائق میں فرق ہے. جب ہم کسی حکمت عملی کے کامیاب ہونے کی توقع ظاہر کرتے ہیں تو ہم 1 سال میں جنگ جیتنے کے قابل ہونے کی خواہش ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھے ریبیکا زمرمین کے الفاظ. بڑا سوال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کا صبر جواب دے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ارب پتی ایرک پرنس نے میڈیا میں مہم شروع کی ہے کہ جنگ کی نچکاری کر دی جائے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا عنوان رکھا ہے، افغانستان کے لیے ایک بہتر حل. امریکی حکام نے امریکی ٹی وی NBC کی اس خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ شاید اس منصوبے پہ غور کریں، لیکن کہا ہے کہ وہ ہمیشہ نئے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد صدارتی امیدوار عارف علوی کراچی میں ایم کیو ایم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں کراچی, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب. جی ثاقب, کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں رپورٹس ہیں؟
جی خالد صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے عارف علوی کی ملاقات ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے, اور دونوں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. اور سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت حاصل کی جائے, جو کہ صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اگلے ماہ. اس کے لیے عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں پریزیڈنٹ کے لیے, اور اسی کے لیے ایم کیو ایم سے حمایت حاصل کرنے آئے. اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار عارف علوی کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور کہا ہے کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے, تمام پارلیمنٹیرینز جو اپنا ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو دیں گے. دونوں طرف سے اس بات پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ سندھ کے جو مسائل ہیں, بالخصوص سندھ کے جو شہری علاقوں کے مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے جس کے تحت بلدیاتی حکومتیں وجود میں آئی ہیں, ان میں جو تبدیلی کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی وہ دونوں جماعتیں مل کر کرنے پر راضی ہو گئی ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ انہیں تحریک انصاف پہ کافی امیدیں ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں, وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کا حصہ ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کی سطح پر کراچی کے لیے جو کچھ ہو سکے گا وفاقی حکومت تعاون کرے گی, اور یہاں پر تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ کر سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ بھی بھرپور ساتھ دے گی, اور جو قانون سازی ہے اس میں بھی, اور اس کے ساتھ جو کراچی کو درپیش مسائل ہیں, اس کے علاوہ سندھ کے جو دیگر شہری علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کا ووٹ کافی اثر رکھتا ہے, وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے دونوں طرف سے آمادگی ظاہر کی گئی ہے, اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ مسائل مل کر حل کریں گے, اور ڈاکٹر عارف علوی کو آئندہ جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز ووٹ دیں گے. جی,
تو ان کی ملاقات میں ایم کیو ایم کے تمام لیڈر شریک تھے یا کچھ لیڈر شریک تھے؟
جی دیکھیے, ان کی جو ملاقات ہوئی ہے ان میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی جو قیادت ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو دیگر قیادتی جو پارٹی قیادت تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی, اور اس میں سید امین الحق, اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اور ایم کیو ایم کے رہنما بیرسٹر فاروق نسیم, اور قومی اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اسامہ قادری بھی موجود تھے. تاہم یقینی طور پر ڈاکٹر فاروق ستار اس موقع پر نظر نہیں آئے ہیں, لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کے بارے میں جو پارٹی لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ان کے آن بورڈ ہیں, اور وہ تمام تر پارٹی کے جو بھی فیصلے ہیں ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں.
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد صدارتی امیدوار عارف علوی نے متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈروں سے کراچی میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان کی حمایت حاصل کر لی ہے. پاکستان میں کراچی میں سندھ بار کونسل نے ملک کی مختلف بار کونسلز کی منعقدہ ایک تقریب میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں عدلیہ کی آزادی اور عدالتی معاملات میں انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت پر سوال اٹھایا گیا. اس بارے میں عاصم رانا کی ایک رپورٹ.
سندھ بار کونسل کی طرف سے جاری قرارداد کے مطابق مہذب معاشرے کی بنیاد قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بالخصوص سیاسی مقدمات میں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے مختلف فیصلوں اور مقدمات کی کاز لسٹ بنانے میں مداخلت کے الزامات خاص طور پر اعلی عدلیہ سے متعلق بار اور بینچ کے لیے بہت تشویشناک اور پریشان کن ہیں. ماضی کے تناظر میں جب عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلق کو دیکھا جائے تو ایسے الزامات اور ایسی رپورٹس عدلیہ اور مسلح افواج کے آئینی کردار پر شک کے بادل بنا دیتی ہیں. ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ ایسے الزامات کی جانچ پڑتال کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دے کر تحقیقات کی جائیں جس میں وفاقی اور صوبائی بار ایسوسی ایشن کے ممبران بھی شریک ہوں. کراچی بار کے صدر حیدر امام رضوی کہتے ہیں کہ ایسا فل کورٹ تشکیل دیا جائے جس میں چیف جسٹس شامل نہ ہوں.
اس طرح کی پروسیڈنگ کنڈکٹ کرنا اور اس میں آنریبل چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس بینچ میں, کیونکہ وہ اپنے ویوز پہلے ایکسپریس کر چکے ہیں اور بیسکلی ان پہ ہی بیسکلی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو ایک فل کورٹ ایسا ہونا چاہیے جس کی قیادت وہ نہ کریں.
قانون دان کرنل ریٹائرڈ نام رحیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھا جائے.
کہ میڈیا کی آزادی کو کس طریقے سے سلب کر لیا گیا ہے اور ایک لحاظ سے غیر اعلانیہ سینسرشپ نافذ کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ میڈیا کی آزادی کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ کوئی بھی جمہوری معاشرہ آزاد میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا.
قرارداد میں بار کا کہنا ہے کہ تمام اختیارات اور طاقت ایک شخص کے پاس ہونے سے اختیارات اور طاقت کے غلط استعمال کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں, لہذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے اختیارات کو تحلیل کیا جائے اور کیسز ججز کو دینے کے لیے متعلقہ عدالتوں کے 4 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے. سندھ بار نے مختلف مقدمات میں سست روی ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جیسے جیسے امریکہ کے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں, ریپبلکن جماعت کے ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. یہ شرح 42% آگے آ گئی ہے. رائے عامہ کے چند حالیہ جائزوں میں ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 40% سے بھی کم نظر آئی ہے, جو شاید ممکنہ طور پر انتظامیہ کے اندر مختلف جہتوں میں ہونے والی ہلچل کی عکاس ہے. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
وائٹ ہاؤس میں ہونے والی افتتاحی دعا کے بعد صدر ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی جس میں مرکزی موضوع معیشت تھا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں,
Our economy is doing better than it ever has before.
ہماری معیشت اتنی بہتر ہو رہی ہے کہ ایسی پہلے کبھی نہ تھی. جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو یہ غلط سمت میں جا رہی تھی, اور اب یہ پہلے سے بہتر, بہت بہتر ہے. رائے عامہ کا جائزہ لینے والی کمپنی گیلپ پولنگ کے فرینک نیوپورٹ کہتے ہیں کہ معیشت پر ٹرمپ کو ووٹروں سے واہ واہ مل رہی ہے.
We know that Trump's highest approval rating is now for handling the economy, 50% approval.
ہم جانتے ہیں کہ اب ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح معیشت کی وجہ سے ہے. ہمارے تازہ جائزے میں 50% مقبولیت معیشت کی وجہ سے ہے, اور تقابلی طور پر بات کریں تو یہ بہت اچھی ہے. تاہم اب کئی نئی پیش رفت ہوئی ہیں, جن میں سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس کو ختم کرنا اور وائٹ ہاؤس کی سابق اہلکار اوماروسا سے چپکلش بھی شامل ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا سے وابستہ لیری سباٹو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی متنازع امیگریشن پالیسی اور وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے والی روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے ان کی حالیہ ملاقات کی وجہ سے بھی ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جان ہوڈاک کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کم ہوتی مقبولیت کے اثرات ریپبلکن جماعت کے امیدواروں کے لیے وسط مدتی انتخابات میں مرتب ہو سکتے ہیں, جہاں وہ کانگریس میں اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر کوری لینڈوسکی سمیت صدر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ نومبر میں انتخابات کے دوران ووٹر حضرات معیشت کی وجہ سے صدر کو سراہیں گے. کوری کہتے ہیں,
Unemployment in our country, not just among middle class white Americans like me.
ہمارے ملک میں سن 1973 کے بعد بے روزگاری کی شرح نہ صرف میرے جیسے متوسط درجے کے سفید فام امریکیوں میں, بلکہ ہسپانوی اور سفید فاموں میں بھی کم ترین درجے پر ہے. اس وجہ سے صدر کی تعریف ہونی چاہیے. ٹرمپ اپنے بنیادی حامیوں میں اب بھی مقبول ہیں, لیکن کیا یہ مقبولیت نومبر میں ڈیموکریٹ کی جیت کو روک سکے گی؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے سینکڑوں شہری اس ہفتے شمالی کوریا میں موجود اپنے رشتہ داروں سے ملے. تقریباً 6 عشرے پہلے شروع ہونے والی جنگ نے اس جزیرہ نما کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا اور دونوں طرف کے شہری تقسیم ہو گئے تھے. اس بارے میں مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی.
پیر کے روز بسوں کا قافلہ شمالی سرحد کو پار کر کے شمالی کوریا کے سیاحتی مقام ماؤنٹ کوم گینگ پہنچا تو درجنوں بچھڑے رشتے دار آنسوں سے لبریز آنکھوں سے گلے ملے. جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی بائسن ہی کے الفاظ، مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا ہے، میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میری بہنیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک اور سلامت ہیں. جنوبی کوریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملاپ کا دوسرا دور جمعے اور ہفتے کو ہوگا، جس میں 300 سے زیادہ جنوبی کورین شامل ہوں گے. جنوبی کوریا اس جنگ کے نتیجے میں الگ ہو جانے والے خاندانوں کی جدائی کو انسانی حقوق کے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کا کہنا ہے کہ ملاپ کے اس پروگرام کو توسیع دینے کے لیے وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، کیونکہ بقول ان کے یہ بات دونوں کوریائی جزیروں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی کہ وہ معمر افراد کو اپنے پیاروں کے لیے تڑپتا دیکھیں اور ان سے ملے بغیر اور یہ جانے بغیر کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں اس دنیا سے چلے جائیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں مختلف مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے وہ خیبر پختونخواہ میں وسل بلور ایکٹ کو پورے پاکستان میں نافذ کریں. اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے.
شاہد حمید ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور ایک طویل عرصے سے قانون سازی کے امور پر رپورٹس لکھتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی تو جن قوانین پر انہوں نے بڑا زور دیا تھا ان میں وسل بلور لا بھی شامل تھا، اور اس قانون کے لیے ان کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں عام لوگ سامنے آئیں گے اور وہ سرکاری محکموں میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کریں گے. لیکن بقول ان کے 2016 میں قانون بننے کے بعد سے انہیں کبھی اس پر نفاذ نظر نہیں آتا.
قانون کے تحت ایک کمیشن بننا تھا، جس طرح کہ ہمارے آر ٹی آئی کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کے تحت بھی ایک کمیشن بننا تھا. غالباً اس کے 3 ممبرز ہیں، اس کے کمشنر ہیں اور اس کے ان کے نیچے ایک پورا انہوں نے ایک سیکرٹریٹ کا سسٹم بھی دیا ہوا تھا، لیکن وہ کمیشن بھی سچ بن نہیں سکا. اور نہ ہی میں نے جس کے عرض کیا کہ وہ یہ جو قانون ہے یہ عملی شکل نہیں لے سکا، یعنی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس سے یہ فنکشنل نہیں ہو سکا.
انہوں نے ضمن میں رائٹ ٹو انفارمیشن نامی قانون کا بھی ذکر کیا جس پر پی ٹی آئی کی حکومت زور دیتی رہی ہے.
آر ٹی آئی بھی اگر ہم دیکھیں جو ان کا بڑا ایک فوکسڈ لا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن، تو وہ بھی اس میں کچھ ہی معلومات شاید لی جا سکی ہیں، اور اس میں بھی جو زیادہ معلومات لیں وہ جرنلسٹ نے لیں تاکہ وہ اسے انہیں خبر مل سکے. عام لوگ جو ہیں وہ چند ایک ہی کیس سامنے آئے ہیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے کوئی انفارمیشن لی ہو.
وسل بلور لا کے نافذ نہ ہونے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے شاہد حمید نے کہا،
اپوزیشن کا موقف اس وقت یہی تھا کہ یہ آپ قانون تو بنا تو رہے ہیں، لیکن یہ یعنی یہاں پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں، جو حقائق ہیں، ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا، اور شاید یہاں پہ یہ چیزیں اس طریقے سے فنکشنل نہ ہو پائیں.
ڈاکٹر شاہد صدیقی ماہر معیشت ہیں. ان کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
کیونکہ جو کرپشن ہے اس کی درجنوں مثالیں ڈاکومنٹس حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، نیب کے پاس بھی موجود ہیں، یعنی کرپشن کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں، تو انہوں نے اس پر کیا کر لیا.
ڈاکٹر صدیقی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں پہلے بھی شامل ہیں.
انہوں نے کوئی 2 ڈزن سے زیادہ پرومیزز کیے ہیں اپنی تقریر میں، اصولی طور پر وہ سب صحیح ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اب انہوں نے پرومس کیے ہیں وہ صوبائی مسئلے تھے، اور وہ صوبائی مسئلے ان کے منشور میں بھی شامل تھے، لیکن اس پر 5 سال میں عمل نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں.
تاہم ڈاکٹر شاہد صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مثبت پیش رفت، پولیس کے محکمے میں اصلاحات اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے شعبے میں کی ہے، اور اسی چیز نے اسے عام آدمی کا اعتماد دیا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ اس طرح کے قوانین منظور ہو جانے سے کرپشن میں کمی ہوگی، ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں
یہ لا تو بنا دیں گے، لا تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی قانون سازی سے نہیں ہوتا وہ کرپشن تو میں نہیں سمجھتا. ہاں ان کو ایکسپینڈیچر کنٹرول یہ کر لیں گے، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن کرپشن میں کوئی بڑا فرق ان چیزوں سے تو نہیں پڑے گا.
یہ تھے ڈاکٹر شاہد صدیقی. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ بھر میں لاکھوں مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آج نماز عید ادا کی. اس مقصد کے لیے مختلف ریاستوں میں 3,000 سے زائد مقامات پر عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے تھے. اس بارے میں اسفر امام نے ایک رپورٹ تیار کی ہے.
مسلم دنیا کی طرح امریکہ میں بھی لاکھوں مسلمان عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں. آج امریکہ کے مختلف ریاستوں میں 3,000 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جس سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کی سنت کے مطابق انسانیت کے لیے قربانیوں کا درس دیا. عید کی تیاریوں کے سلسلے میں گزشتہ رات مسلمان گھرانوں میں بچیوں اور خواتین نے ہاتھوں پر مہندی لگائی، جبکہ بعض مارکیٹوں میں بھی مہندی لگانے کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. سنت ابراہیمی کے مطابق جانور کی قربانی کے لیے اگر کچھ لوگوں نے مسلم تنظیموں اور کاروباری اداروں کے توسط سے قربانی کی تو بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ وہ فارم ہاؤسز میں جا کر اپنے ہاتھوں سے جانور قربان کیے. ورجینیا کی کاروباری شخصیت سلمان شیروانی نے بتایا کہ وہ اور ان کا خاندان کس طرح عید مناتا ہے.
ہم لوگ قربانی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کے لیے فیڈسبرگ جاتے ہیں، ایک ایریا ہے جہاں پہ جو ہے بکروں کو جو ہے وہ قربانی کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ سارا جو گوشت ہے وہ ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس کو پراپر پیسز وغیرہ کر کے دے دیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب جگہ پہ ایک جگہ پہ ٹوگیدر ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرح جو ہے بقرعید کا مزہ لے سکیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گوشت وغیرہ انجوائے کر سکیں قربانی کا.
مسلم کمیونٹی کی سرگرم شخصیت جنید بشیر کہتے ہیں کہ عید کی زبردست تیاریاں کی جا رہی ہیں. بیٹیاں گھروں میں مہندی لگا رہی ہیں اور کل فارم ہاؤس جائیں گے جہاں قربانی کریں گے.
اس کی تیاری زبردست ہے، بچے جو ہیں انہوں نے بیٹیوں نے گھر پہ مہندی لگا لی آلریڈی اور کھانے وانے پک رہے ہیں، اور عید پہ سب لوگ جو ہے چونکہ دادی دادا کا گھر ہے تو سب جو جتنے بہن بھائی ہیں سب ہماری طرف آتے ہیں تو گھر میں آئیں گے اور نماز پڑھ کے آئیں گے. قربانی ہم نے پاکستان میں کی ہے اس دفعہ، اور آئیں گے کھانے وانے کھائیں گے، گپے ماریں گے اور عید منائیں گے. پاکستان میں فون کریں گے، سب کو عید مبارک کہیں گے کیونکہ ادھر عید اگلے دن ہے.
مقامی ٹریول ایجنٹ خوشنود خان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں عید کی گہما گہمی پاکستان والی تو نہیں، لیکن یہاں بھی پورے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں
بہرحال یہاں پہ وہ پر اپنے پاکستان والی بات تو نہیں ہے کہ یو نو بڑی عید ہوتی ہے تو لوگ جانور لے کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں اور یو نو ایک بڑی رونق سی اور بڑی بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے بچوں کو بھی اور سب کو، یہ ویسی بات نہیں ہے یہاں پہ. لیکن پھر بھی الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، پھر بعد میں قربانی کا پروگرام ہے، اسی دن قربانی کریں گے اور پھر یو نو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے اور کوئی عید ملن پارٹی وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
امریکہ میں کوئی 40 لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں اور اسلام امریکہ کا تیسرا بڑا مذہب ہے. عید الاضحیٰ سمیت دیگر مذہبی دن کے موقع پر وہ گہما گہمی تو دیکھنے میں نہیں آتی جو مسلم ممالک میں ہوتی ہے، لیکن امریکہ میں بسنے والے مسلمان بھی بھرپور عید مناتے ہیں. نماز عید کی ادائیگی کے لیے مقامی حکومتوں کا مکمل تعاون حاصل رہتا ہے، اس طرح ان کی خوشیاں اپنے پرانے وطن سے دور رہنے کے باوجود دوبالا رہتی ہیں. اسفر امام، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
آپ کی صحت پروگرام کے ساتھ بیجت حاضر ہے. بچے کی پیدائش کے بعد خون اگر معمول کے مطابق بند نہ ہو تو ماں کی موت واقع ہو سکتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون بہنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن اب کچھ امید افزا علامتیں نظر آنے لگی ہیں. ایک ایسی نئی دعا کی ایجاد ہوئی ہے جو ایسی ایک تہائی عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد خون کے نہ رکنے سے مر سکتی ہیں. وائس آف امریکہ کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 14 ملین یا پھر 1,40,00,000 عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نہ رکنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہر سال 1,20,000 سے زائد ماں بننے والی عورتیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. یہ اموات اکثر ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں طبی نگہداشت معیاری نہیں ہوتی. لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کا کہنا ہے
There are several factors that could be attributed to PPH death, that could contribute to PPH death in Nigeria.
London School of Hygiene and Tropical Medicine ke Dr. Naik Bello kehte hain ki Nigeria mein mutaddid awamil aise hain jo bacche ki paidaish ke baad zyada khoon behne se hone wali amwat ka baais ban jate hain. ان میں سے بعض کی نوعیت سماجی ہے جس میں تاخیر کا ہو جانا یا فنڈز کے فقدان جیسے عوامل شامل ہے. پھر بعض اوقات ہسپتالوں میں مناسب ساز و سامان نہیں ہوتا یا پھر اس کے علاج معالجے کے لیے درکار صلاحیت کی کمی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا. اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور ٹی ایکس اے نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے. یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں. اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں.
Woman try is very important for Nigeria and indeed for the entire world.
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے. یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ یعنی یو ایس ایڈ دو بہت ہی سادہ اصولوں کے تحت اپنے ترقیاتی کام کو اثر نو ترتیب دے رہا ہے. یو ایس ایڈ کے منتظم مارک گرین نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لازم ہے کہ ہماری غیر ملکی امداد کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت کو ختم کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے, بلکہ اس لیے کہ ہم ہر فرد, ہر برادری اور ہر ملک کی اس دیرینہ خواہش پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے روشن مستقبل کا معمار بنے. دوسرے اصول کا تعلق ہمارے اس یقین سے ہے کہ نجی شعبہ وہ واحد طاقتور ترین وسیلہ ہے جس سے زندگی کا معیار بلند کیا جا سکتا ہے, آبادیوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور خود انحصاری کو تیز کیا جا سکتا ہے. منتظم گرین نے کہا کہ ان دونوں اصولوں کے امتزاج سے ہمارے کام کے ہر پہلو کو نئی جہت مل رہی ہے, خاص کر ہندو بحر الکاہل کے علاقے میں خود انحصاری کی جانب ان کی پیش رفت کو بڑھانے کے لیے ہم ایسے پروگراموں کو ترجیح دے رہے ہیں جن سے اصلاحات کو مہمیز ملتی ہے, ملک کے اندر صلاحیت کو تقویت ملتی ہے, نجی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور ان ملکوں کی اس بات میں مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملکی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ٹرمپ انتظامیہ اس نئے طرز عمل کے بارے میں سنجیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے جولائی کے آخر میں متعدد نئے اقدامات متعارف کرائے. ان میں سے اول اقدام کا عنوان ایشیا ایج یا توانائی کی وساطت سے ترقی اور نمو کو بڑھانا ہے. توانائی ایشیا کی بڑی ضرورتوں میں شامل ہے. مثال کے طور پر سن 2050 تک بھارت میں توانائی کی ضروریات 250% سے زیادہ بڑھ جائیں گی. منتظم گرین نے کہا کہ اس قسم کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم سبوں کو بعض شدید چیلنجوں سے نمٹنا ہوگا. ایسی صورتحال میں یو ایس ایڈ کا کردار سامنے آتا ہے. وہ بدعنوانی اور منڈی میں غیر منصفانہ طریقہ کار کا قلع قما کرنے میں مدد کر سکتا ہے, جدید لین دین کے لیے میزبان ملک کی صلاحیت کی تعمیر کر سکتا ہے اور انہیں مؤثر قانونی اور قواعد و ضوابط سے متعلق ڈھانچے تیار کرنے میں مدد دے سکتا ہے. یو ایس ایڈ امریکی کاروباری اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ وہ شراکت دار ملکوں کی اس بات میں مدد کر سکے کہ وہ عشروں پرانے بنیادی ڈھانچوں کو تبدیل کر سکیں اور جدید نوعیت کے بجلی کے گرڈ اور بہتر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے توانائی کے اپنے شعبوں کو جدید بنا سکیں اور اسی طرح بجلی کے استعمال کی ادائیگیوں کے لیے موبائل ایپس میں بھی سرمایہ کاری کر سکیں. منتظم گرین نے کہا کہ ہمارا مقصد ایسے اصولوں کے تحت کام کرنا ہے جو بہت حد تک امریکی خواب کی معروف تعریف کے زمرے میں آتے ہوں۔ یہ محض امریکی خواب نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے ملکوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کا خواب ہے، اور جب وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو وہ نہ صرف خود اپنے لوگوں کی ترقی میں مدد کرتے ہیں بلکہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے مضبوط تر اسٹریٹجک شراکت دار اور اتحادیوں کا وجود عمل میں لاتے ہیں، اور ساتھ ہی امریکی کمپنیوں کے لیے مستحکم اقتصادی شریک کار اور گاہکوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں فن موسیقی اور اداکاری کے آسمان پر جگمگانے والے کئی ستارے جنہیں لاکھوں انسانوں نے سراہا اور پسند کیا، دنیا سے قسم پرسی کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ پاکستان کے کچھ نامور فنکاروں سے ملاقات کیجیے جو حکومت پاکستان سے کاپی رائٹ قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمارے اردو ٹی وی نے تیار کی ہے۔
زرسانگا کو پشتو فوک میوزک کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فن موسیقی کو اپنی عمر کے 50 سال دیے، سینکڑوں گیت گائے، حکومت اور نجی اداروں سے بھی بے شمار ایوارڈ حاصل کیے۔
بیس سال کی عمر سے یہ فن شروع کیا۔ میں نے اپنا پہلا گانا ریڈیو پاکستان پشاور میں گایا۔ اس وقت ریڈیو اسٹیشن پرانی کچہری کے پاس تھا۔ جب میں نے ریڈیو میں گانا ریکارڈ کیا تو کیسٹ کی ریل ٹوٹ گئی۔ وہاں موجود پروڈیوسر نے کہا کہ آپ بغیر آڈیشن کے ریڈیو میں آئیں گے اور گانے گائیں گے۔
زرسانگا کو شہرت بھی ملی اور ملک ملک گھومنے کا موقع بھی، لیکن معاشی آسودگی کا احساس نہیں مل سکا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، کام نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرا سارا خاندان گھر بیٹھے ہیں، جس سے میرے بچوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔
پشتو غزل کا بادشاہ کہلانے والا ایک بڑا نام خیال محمد کا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی محبت اور امن کے گیت گائے۔ پشتو موسیقی کے لیے خدمات پر انہیں صرف پاکستان سے نہیں، افغانستان سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان دنوں فالج کا شکار ہیں اور ویل چیئر پر زندگی گزار رہے ہیں۔
آج تک تقریباً 80,000 گانے گائے۔ جب تک مجھے فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا، میں فن موسیقی سے وابستہ رہا اور خدمت کرتا رہا۔ اب یہ فالج میری مجبوری بن گئی ہے۔
خیال محمد کہتے ہیں کہ پشتو موسیقی کا ذوق رکھنے والے آج بھی ان کے گیتوں پر سر دھنتے ہیں، لیکن کئی دوسرے فنکاروں کی طرح انہیں بھی ان کے گیتوں پر کوئی رائلٹی نہیں دی جا رہی۔
لوگ میرے کیسٹ سٹڈی کرتے ہیں اور اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا استاد کون ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے۔
ہارون رشید ایک جانے پہچانے سنگر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گلوکاروں کے بدتر معاشی حالات کی بڑی وجہ پاکستان میں کاپی رائٹس کے قانون پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے۔
جب گانے ریڈیو میں پلے ہوتے ہیں، جب سانگز میوزک ویڈیوز ریڈیو اسٹیشنز کو ملتے ہیں، ٹی وی چینلز کو ملتے ہیں، وہ آگے آرٹسٹ کو پے نہیں کرتے، رائلٹیز پے نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے آرٹسٹ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔
ہارون رشید نے ایسے گلوکاروں کی مدد کے لیے ایک انفرادی کوشش کا آغاز کیا ہے، مگر ان کے خیال میں جب تک بڑے ادارے فنکاروں کو ان کے کام کی رائلٹی ادا کرنے پر راضی نہیں ہوتے، تب تک فنکار کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔
جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں، ریڈیو چینلز اور این ٹی وی، ان کو ایک رائلٹی پیمنٹ they have to agree to a royalty payment فار میوزیشنز، کمپوزرز اینڈ آرٹسٹس۔
کاپی رائٹس کا قانون دنیا کے کئی ملکوں میں فنون لطیفہ سے متعلق افراد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ فنکار کا فن اور بینک اکاؤنٹ عمر بڑھنے کے ساتھ خالی نہ ہونے پائے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔